الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اسی طرح ہم نے آپ کو ایک قوم کی طرف، ایک گروپ کی طرف بھیجا جس سے پہلے کئی گروہ گزر چکے ہیں، تاکہ تم ان کو قرآن پڑھ کر سناؤ، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں. فرما دیجئے وہی میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے. پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت سے پہلے لاسٹ ویک ایک آیت گزری ہے، ان مکہ کے کافروں نے دعویٰ کیا یا یوں منہ مانگا، معجزہ مانگا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ Why you do not bring a miracle for us according to our wishes، جو ہماری چاہت ہے ایسا معجزہ لاؤ. اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں کذالک. کذالک کا معنی ہے کاف، جو ہے نا کذالک، اسی طرح آپ کو بھی، مطلب جیسے ہم نے پہلے انبیاء علیہ الصلات والسلام کو بھیجا. وی ہیو سینڈ سو مینی میسنجرز بیفور یو، ان سب کو بھی میریکل معجزہ ہم نے دیا ہے. اور ہم آپ کو بھی معجزہ اور میریکل دیتے ہیں ان کو بتلانے کے لیے، تو اشارہ اس بات کی طرف کیا اس میں نبی تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، بس یہ میرا حکم ہے، میں جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے نبی سے مانگا، نبی سے کہا لاؤ ایسے معجزہ، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نبی تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، یہ میرا آرڈر ہے، میں جس کو چاہوں دوں جس کو چاہوں نہ دوں. تمہارے مانگنے سے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کذالک کا یہ مطلب ہے. ارسلناک فی امتن، ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری، ہم نے آپ کو بھیجا ایک گروہ میں. قد خلت من قبلی الامم، وی ہیو سینڈ سو مینی نیشنز، بہت ساری امت، ایک نہیں اممون، بہت ساری قوم کو ہم نے بھیجا ہے، ان کو ہم نے معجزہ دیا نبی کو، اسی طرح ہم آپ کو بھی اپنی طرف سے دیں گے. یہ دلیل اللہ نے یہ جواب دے دیا, ان کے کہنے کے مطابق نہیں ہوگا. اب کام کیا ہے؟ تمہارا کام صرف ایک ہے, لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. بہت سارے معجزات ہم نے آپ کو دیے ہیں, ان میں سب سے بڑا معجزہ ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے. کیا دیا ہے؟ قرآن. لیکن اس سے پہلے مکہ والے, تم لوگ کس سے بلیو, کس کو بلیو کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تم لوگ کس نسل سے ہو؟ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے, اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ہی نبی بن کر آئے ہیں. دس نو نیو تھنگس. اس سے پہلے تم تو ابراہیم علیہ السلام کو مان ہی رہے ہو, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انبیاء گزرے ہیں, اور جس نسل سے تم آ رہے ہو وہ اسماعیل علیہ السلام, وہ بھی نبی تھے. تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت پر تمہیں شک کیوں؟ تمہیں تعجب کیوں؟ Why is so much strange for you? بات میری سننا رہی ہے. اور آگے چل کر کہا لتتلو علیہم. ابراہیم علیہ السلام نے 4,000 پہلے دعا کی تھی کعبہ کو بنانے کے بعد. کعبہ کو بنانے کے بعد ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیات. اے اللہ, اس قوم میں, کس کے لیے کہا ہے؟ مکہ والوں کے لیے. اس عرب قوم میں ایسا نبی پیدا کرنا جو نبی تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو, یعنی تلاوت کر کے ان کو سنانے والا ہو, ان کو بتلانے والا ہو. علماء فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہی بات ہے, لتتلو علیہم الذی اوحینا. او میرے نبی, تم سے پہلے بھی بہت سارے نبی آ چکے ہیں, ہم نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا ہے, آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے, ان کو قرآن سے ڈرائیے, ان کو قرآن کی تبلیغ کیجئے. معلوم ہوتا ہے قرآن کی تبلیغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپالسری اور فرض تھی, ان کو سنانا یہی تبلیغ تھی اس زمانے کی. جو قرآن نازل ہو اس کو سناؤ. تو کیا ہوتا تھا؟ جب بھی ایک آیت, تو قرآن تو اترا ہے, اس ٹوک 23 years, سم ٹائم ون سورا, سم ٹائم ون آیت, سم ٹائم 10 آیت, سم ٹائم 5 آیت, اترتا گیا اترتا گیا. جب بھی قرآن اترا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو میں سے ایک کام کیا, سٹریٹ اوے حضرت زید بن ثابت کو بتایا, آؤ ادھر, قلم اور ہڈی یا کچھ تختی جو بھی ہو, اس پر یہ آیت لکھ لو. آیت لکھو. کبھی زید بن ثابت, حضرت سعد بن ابی عبد الوقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عجیب بات, فرمایا سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وحی لکھی ہے. سب سے پہلے میں ہوں, بسم اللہ میں نے لکھا. تو بعض مرتبہ وحی لکھواتے تھے آپ, بعض مرتبہ زید بن ثابت وہ وحی لکھنے والے نہیں ہوتے تھے. تو کیا فرماتے؟ جو بھی صحابی مل جاتا تھا اس کو قرآن کی آیت اس کو پڑھ کر سناتے تھے اور کہتے اس پر عمل کرو فوراً. آپ تو یاد ہی کر لیتے تھے. قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں جب بھی جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے قرآن کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں زور زور سے جلدی جلدی پڑھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا لا تحرک, زبان نہ ہلاؤ, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, تاکہ تم جلدی کرو. ان علینا جمعہ وقرآنہ. تم صرف سنو, جبرائیل جو پڑھے اس کو سنو. اللہ کہتے ہیں میرا کام ہے اس قرآن کو تمہارے دل میں بٹھانے کا, تم ایسے حافظ ہو جاؤ گے. تو یہ آیت اترتی تھی آپ کے سینے میں, بیٹھتی تھی, آپ باہی تشریف لاتے تھے, یا تو لکھواتے تھے, یا تو زید بن ثابت اگر نہ ہوتے یا کوئی کاتب وحی نہیں ہوتے تھے تو جو بھی صحابی ملتا تھا اس کے سامنے وہ آیت پڑھتے تھے, ان کو سناتے تھے اور ان کو کہتے تھے اس پر عمل کرو. تو صحابہ کرام they used to practice immediately whenever they were listening the ayats from the Quran. بڑی سعادت والا ہے وہ آدمی جس کو قرآن کی نعمت اللہ نے دی ہے اور وہ درس قرآن اور قرآن کو سمجھاتا ہے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا, یاد کرنا, پھر اس کو سمجھانا, یہ سب سے پہلا کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور جس کے لیے دعا کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تاکہ ان کو قرآن سکھائیں, ان کو سمجھائیں. یہاں پر بھی یہی کہا ہے لتتلو علیہم الذی, ہم نے آپ کو نبی بنا اگر بھیجا ہے ایک گروپ کے اندر میں, آپ کا کام ہے ان کو جو کچھ میں نے بتایا ہے اس کو سنا دیجئے. That was a revelation. وہی was a تبلیغ for the صحابہ and companions. اس لیے ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی اللہ فرما, عبداللہ مسعود ادھر آؤ, مجھے قرآن سناؤ, قرآن سناؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت میٹھی تھی. ایک مرتبہ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے سن رہے ہیں خاموشی سے, انہیں پتہ نہیں ہے. جب نماز ختم ہوئی تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا. ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ سے فرما, عائشہ سن عبداللہ مسعود کا, چونکہ چھوٹی مسجد تھی نا, گھر تو قریب میں تھا, سن اس کا قرآن, گویا اللہ پاک نے ان کو لہنے داؤد ہی دی ہے. لہنے داؤد, داؤد علیہ السلام کو جو آواز دیا تھا قرآن میں نا, وہ پڑھتے تھے تو پانی بھی بند ہو جاتا تھا, چلتا پانی, پہاڑ, سمندر, اڑنے والے پرندے بھی بیٹھ جاتے تھے, ایسی آواز دی تھی گویا عبداللہ مسعود. آؤ مجھے سناؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنا, کون سی سورت؟ سورہ نساء شروع کر دی چوٹے سے پارے میں, پڑھتے گئے پڑھتے گئے, اللہ کے حبیب سن رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, جب اس آیت پر پہنچے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا. اس آیت کا مطلب ہے قیامت کے دن اے نبی آپ ہمارے پاس آئیں گے, ہم آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے میرا دین ان کو پہنچایا تھا یا نہیں. جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, رو رہے ہیں, خوب رو رہے. اور فرمایا وہاں بیٹھنے والے صحابہ سے اللہ اکبر, اگر اللہ نے مجھے پوچھا تو میں کہوں گا جب تک میں زندہ تھا اے میرے اللہ میں نے تیرے قرآن کی تبلیغ ان سے کر دی ہے, تیرے قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے, میرے مرنے کے بعد مجھے پتا نہیں ہے تو انہیں کو پوچھ لے. اسی لیے قرآن میں فرمایا اللہ کے نبی قیامت کے دن کہیں گے ان ھذا القرآن مہجورا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. The left out the قرآن, قرآن سے محبت, قرآن سے وابستگی, قرآن کی تبلیغ, قرآن کی غایت کو سمجھنا سمجھانا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کا زمانہ اس وقت میں فارسی زبان بولی جاتی تھی, ہندوستان میں قریباً 300-400 سال تک فارسی زبان بولی جاتی تھی، جیسے ایران کی ہے نا وہی زبان. شاہ صاحب فرماتے ہیں اس 300-400 سال میں میرے سامنے اگر لوگوں نے محنت کی ہے قرآن پر تو اپروکسیمیٹلی 11 اور 12 قرآن کا ترجمہ تھا فارسی میں، اس سے زیادہ کسی نے مدد ہی نہیں، محنت ہی نہیں کی قرآن پر. کاش کہ اس زمانے میں مسلمان محنت کرتے ہندوؤں پر جو اس زبان بولتے تھے تو وہ کئی ہندو مسلمان بن جاتے ہیں. کاش کہ وہ محنت کرتے. 300-400 سال حکومت رہی نا، 800 سال تک حکومت رہی. بابر بادشاہ نے تو اپنی بیٹی کے لیے فارسی زبان میں تفسیر لکھوائی تاکہ ان کی بیٹی تفسیر کو پڑھ کر دین کی سمجھ حاصل کرے. ہے کوئی آج؟ کوئی؟ انگریز کا زمانہ رہا 200 سال تک، اس انگریز کے زمانے میں بھی کسی نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ تک نہیں لکھا. کاش کہ وہ انگریزی میں قرآن ہوتا اس وقت میں اور لوگوں کو تقسیم کیا جاتا، دیا جاتا پڑھو اس کو، تو کئی انگریز مسلمان بن جاتے. چونکہ وہ تو تھا ہی اس زمانے میں مسلمانوں سے بھرا ہوا، بعد میں پاکستان لوگ چلے گئے جب یہ لڑائی وغیرہ ہونا شروع ہوا، ورنہ تو مسلمان ہی مسلمان تھے، حکومت ہی مسلمانوں کی چل رہی تھی. وہ تو بعد میں گاندھی جی اور یہ سب بعد میں آئے، ورنہ مسلمانوں کی حکومت تھی. سب سے پہلے ایک انگریز نے قرآن کا ترجمہ کیا انگلش میں، وہ مسلمان اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ غلطی کی. آج تو حالت یہی ہے نا، کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، خود تو کرنا نہیں ہے، خود تو کرنا نہیں ہے. وہ تو نان مسلم تھا لیکن پھر بھی اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا انگلش میں، اس نے غلطی کی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم تو مسلمان تھے، تمہیں پتا تھا، تم نے کیوں نہیں لکھا؟ وہ بابر بادشاہ کی تفسیر آج بھی انڈین انگریز کا جو انڈین جو لائبریری ہے اس کے اندر میں ہے. کون مسلمان ہے جو اس کو لے کر اس کو چھپوا؟ اس میں پیسے ڈالنے پڑتے ہیں نا، پیسے آنے چاہیے، جانے نہیں چاہیے. اور آج کل تو ایک وبا چلی ہے بھائیو، تو بات سے بات مجھے یاد آ رہی ہے، وبا چل رہی ہے، یہ تو وہابی ہے. بس اس لفظ نے قوم کو تباہ کر دیا، لفظ وہابی نے قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ایسا خطرناک لفظ ہے. ہمارے استاد محترم واقعہ سناتے تھے بہت اچھا، کہ ایک مول صاحب تھے، کسی راجپوت سے، ہندو تھا وہ دہلی میں، راجپوت سے قرض لیا مولانا صاحب نے. اب ایک جمعہ ہو گئی، دو جمعہ ہو گئی، تین جمعہ ہو گئی، راجپوت نے کہا پیسے لاؤ بھائی، کہا اگلے جمعہ، کہا پھر اگلے جمعہ، کہا پھر اگلے جمعہ، کتنی جمعہ آ گئی، اس نے اس ہندو کو پیسے نہیں دیے. جب اس نے بڑی زبردستی کی تو اس مول صاحب نے کہا تجھے دکان چلانی ہے کہ بند کرنی ہے؟ راجپوت کی دکان تھی، بنیا تھا، دکان چلانی ہے بند کرنی ہے؟ اس کی دکان چلتی تھی مسلمانوں سے، سارے مسلمان خریدتے تھے، وہاں سے جاتا تھا خرید لیتے تھے. کہا میری تو دکان ہے، میں نے کیا قصور کیا؟ ٹھیک ہے، تو زبردستی کرتا ہے مجھ پر. بس جمعہ کا دن ہوا، سترڈے ہوا، پورا دین چلا گیا اس راجپوت کی دکان پر، ایک مسلمان بھی خریدنے کے لیے نہیں گیا. وہاں سے جاتے ہیں گزر جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے ہیں، جاتے ہیں گزر. یہ کہتا کیا ہو گیا آج یار، میری بکری نہیں ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. اس نے ایک کو پوچھا، کہا نہیں بتاؤں گا، دوسرے کو پوچھا، تیسرے کو. شام کو ایک مسلمان کو پکڑ لیا، یا میرا دوست ہے، پلیز مجھے بتانا یار کیا بات ہے، مسلمان میری دکان پر آتا ہی کیوں نہیں ہے؟ کہا تمہیں پتا نہیں، گزشتہ کل جمعہ کے بیان میں مول صاحب نے کہہ دیا یہ بنیا وہابی ہے، اس کی دکان سے نہیں خریدنا، ہم تیری طرف چہرہ بھی نہیں کریں گے، یہ وہابی ہے. تو اس نے جا کر کے مول صاحب کو ہاتھ جوڑے اور ہاتھ چومنے لگا، میں وہاں بھی مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں وہاں بھی نہیں ہوں، میں ابھی تک ہندو ہوں، ابھی تک ہندو ہوں، میں وہاں بھی نہیں ہوں، پلیز ایسا نہ کرو، پیسے نہ دو، کوئی حرج نہیں، لیکن لوگوں کو میری دکان سے بند نہ کرو. ایسی بات ہے. مولانا محمد علی صاحب جب حیدرآباد چلے گئے سبحان اللہ، تو وہاں دو آدمی، ایک کا لڑکا تھا ایک کی لڑکی تھی، دونوں کو شادی. اب پھر جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میں اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے نہیں کراؤں گا. ارے کیا ہوا بھائی؟ مولانا صاحب نے کہا کیا ہوا، یہ بھی اچھا لڑکا، تیری بھی لڑکی اچھی ہے، شادی کرا دو. نہیں، یہ وہاں بھی بن گیا. کیا کہا؟ یہ وہاں بھی بن گیا. اللہ اکبر، وہاں بھی بن گیا. تو وہ لڑکے کا باپ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم یہ گانجہ بھی لے رہا، یہ چرس بھی لے رہا، یہ چادریں بھی چڑھاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، ابھی تک وہاں بھی نہیں بنا. سبحان اللہ. اس زمانے میں گانجہ لینا، چرس پینا، یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی بن چکی تھی کہ یہ صحیح ہے، اور یہ جو دین پھیلانے والے یہ وہابی ہے سارے. یہ حالت ہے، دین کو تباہ و برباد کر دیا. واللہ چھوٹی چھوٹی بات، اس کا نہیں سننا. میری اس مسجد میں آج سے 6 سال پہلے ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھ کے دوسری مسجد میں گیا. کہا آپ کہاں پڑھی جمعہ؟ کہا یار وہ مسجد قباء کے امام صاحب میرا نام لے لیا اس نے. کہا تو کافر ہو گیا، تو وہاں بھی ہو گیا، کافر ہو گیا. اللہ اکبر، کیسے؟ کہا وہ تو درود شریف نہیں پڑھتے، اور وہ تو جوش دعا نہیں کرتے. کہا یا تم سے زور سے تو وہ کرتے ہیں، تم سے اچھا درود شریف تو وہ پڑھتے ہیں، وہ تو بیان میں بھی درود شریف پڑھواتے ہیں. اچھا، تو 7 آدمی جنہوں نے کہا، کوشچن کیا تھا، اس نے کہا نیکسٹ فرائیڈے ہم آتے ہیں. وہ 7 کو لے کر آ گیا. ہمارے دوست سنا رہے تھے، ماشاء اللہ ان کی ملاقات ہوئی ان سے. اس نے کہا یار سب سے اچھا تو یہاں ہے درود شریف اور دعائیں، ہم تو ہر جمعہ یہیں آ جائیں گے. اب کیسی رکاوٹ بنے، وہ ابھی رکاوٹ بنی کہ نہیں؟ یہ بات ہے. حالانکہ ہم سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ ایوری ٹائم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ. بہت گھبراتا ہوں میں، ویسے خواب تو بیان نہیں کرتا ہوں، بہت گھبراتا ہوں، نہیں بیان کرتا ہوں، کم، بہت کم، لیکن ایک کام کی بات ہے، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، خوب درود شریف پڑھو، نمازوں کے بعد چلتے پھرتے خوب درود شریف پڑھو، ذکر کے ساتھ خوب درود شریف. حج سے پہلے غالباً 4 ویک پہلے ادھر وینسڈے کو درس حدیث ہوتا ہے ہمارا. ایک بڑی عورت، میں اپنے حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا، بڑی عورت آئی، اس نے کہا پردے میں، پتہ نہیں عمر ہو رشیدہ، اس نے کہا میں تمہیں 4-5 دن سے فون کرتی ہوں، اب میرا فون نہیں اٹھاتے. میں نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں. کہا کہ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے پردہ تھا، لیڈیز ادھر تھی، ادھر اچھے لوگ تھے، انہوں نے پردے کے پاس آ کر کہا سراج کو میری طرف سے سلام کہنا، تو میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنانے کے لیے آئی ہوں. یہ کب ملا ہے؟ جب کہ تم کثرت سے درود پاک پڑھو. ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، اتنا کثرت سے پڑھتے ہیں جس کا اندازہ نہیں. اب یوں کہنا یہ وہابی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سب سے بڑا جرم نہیں ہے، یہ دین میں رکاوٹ ہے، کسی لوگوں کو صحیح راستے پر آنے سے رکاوٹ ہے یہ. اس لیے اس زمانے میں اہل سنت والجماعت کی نشانی یہی تھی کہ بس چرس لو، گانجا لو، قبرے پر چادر چڑھاؤ، بس یہی نشانی ہے. اگر دین کی محنت نہیں ہوئی قرآن کی، خدا پاک کی قسم، آج مسجدوں میں دیکھو، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے بوڑھے لوگ جو ہندوستان سے آئے، پاکستان سے آئے، جو پہلی نسل ہے، وہی آپ کو نظر آئے گی. یہاں کی نسل کدھر ہے؟ مسجد میں کہاں آ رہی ہے بتاؤ مجھے؟ آج سے کچھ سال پہلے ان کا کیا حال ہوگا؟ جمعہ میں دیکھو، آتے ہیں، لاس بیٹھتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں. اگرچہ انگلش میں بیان ہو یا اردو میں ہو یا عربی میں، انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے. They've been forced from the house. They came at the end and they went first. یہ وقت جیسے اس زمانے میں فارسی میں 400 سال تک حکومت اور زبان رہی, مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے سارے خطوط فارسی میں ہیں, اس کا ابھی اردو ہوا ہے, کتنی تفسیر فارسی میں ہے, بعد میں اس کا اردو ہوا ہے. اس زمانے کے بعد کے لوگوں نے کہا انہوں نے کوئی مدد نہیں کی. ہمارے جانے کے بعد ہماری نسل یہی کہے گی یہ لوگ یہاں آئے, کھائے پیئے, پیسے کیے, مزہ کی, چلے گئے, ہمارے لیے کوئی مدد نہیں کی. یہ قوم یہی کہے گی. میں نام نہیں لیتا, انگریز نے یہاں کہا اپنے بیان میں کہ ان مسلمانوں کے کو کہ ان کی ٹیررزم کو ختم کرنا ہو تو ایک صورت ہے. حالانکہ سبحان اللہ سارے تو ہی نہیں ہوتے. کہا ختم کرنا ہو تو ایک بات ہے کہ ان کے مکاتب کو ختم کر دیا جائے, مکتب میں جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اس کو ختم کر دو, جڑ سے ختم کرو. حالانکہ اس کا اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم آگے چل کر کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان یہ کام کرتا ہے, بے قصوروں کو مارتا ہے, ان پر گاڑیاں چلاتا ہے, ان کو بغیر قصور کے بچوں کو, عورتوں کو, جوانوں کو راستے میں چلتے ہوئے جن کا کوئی قصور نہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو, یہ کرنے والا مجرم ہے. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, شریعت سے منع کرتی ہے, بلکہ یہاں تک کہتی ہے اگر یہ نان مسلم تمہاری مسجد پر پتھر ڈالے تو تم ان کی عبادت گاہوں کو نہ توڑو. شریعت میں مسئلہ ہے, لیکن قرآن کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ غلط ہے. ہاں یہ ان کی سوچ ہے. حالانکہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالتا کی جیل سے نکلا, ہم تو اس آدمی کو مجرم کہیں گے, بہت بڑا مسلمان مجرم ہے جس نے کسی بے قصور کو ستایا ہے, بے قصور پر گاڑی چلا دی, بے قصور کو سٹ کر دیا, مار دیا, جو بھی کیا, چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ نان مسلم لیڈی ہو یا مین ہو, کوئی بھی ہو, یہ بہت بڑا جرم ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, حرام ہے, حرام. سوسائڈ کی کہاں اجازت ہے؟ کس نے کہا سوسائڈ کرنا جائز ہے؟ حرام ہے. بلکہ جو آدمی اپنے آپ کو سوسائڈ کر کے ختم کرتا ہے اس کو قیامت تک وہی عذاب ملتا رہے گا, اسی عذاب میں جائے گا وہ. کبھی دیکھا؟ لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی مالٹا کی جیل سے نکلنے کے بعد. میں بہت بات کو ٹول کر کہتا ہوں, کسی کے خلاف نہیں, بات سچ کہتا ہوں میں قرآن کے لیے, کہ قرآن سے کوئی وابستگی نہیں. میرے حبیب نے قرآن پڑھ کر سنایا, اسلام کو بہت محبت سے پھیلایا. کٹر اسلام کٹر مسلمانوں سے نہیں, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم اللہ کے حبیب کے اخلاق, کاش کہ یہ مسلمان ہمارے اللہ کے نبی کے اخلاق کو لیتا اور دین پھیلاتا. ایسا نہیں کہ جوش آیا جا کے کسی کو مار دیا, کسی کی عبادت گاہ کو توڑ دیا, کسی کے گھر میں جا کر آگ لگا دی. یہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں سکھاتا یہ, یہ بالکل حرام ہے, جائز نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے, بلکہ یہاں تک کہا کہ تو میرے صحابہ ہو, تم بیٹل میں جا رہے ہو, بوڑھے کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, بچوں کو نہیں مارنا. یہ کہا اچانک حملہ نہیں کرنا. حضرت عمر نے تو میسج بھیجا ہے خالد بن ولید پر کہ تم کو میں معذور کرتا ہوں, وعدہ کیا تھا کہ فلاں ٹائم پر تمہیں اٹیک کرنا ہے, تم نے جلدی سے رات میں جا کر سب بندی کیوں کر دی ہے؟ یہ جائز نہیں ہے, یہ لوگ ابھی غفلت میں ہیں. دیکھا شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے اچانک اٹیک کرنے, بالکل جائز نہیں ہے. تو کسی بے قصور کو مارنا, اے روڈ پر چل رہے ہیں, راستے میں چل رہے ہیں, یا ایسے گھر میں بیٹھے جا کے جلا دیں, یا ٹرین میں ہیں, یہاں وہاں ختم کر دیں, کیا قصور کیا انہوں نے؟ وہ اپنے مذہب پر چل رہے ہیں. قرآن تو کہہ رہا لا اکراہ فی الدین, اب تو اسلام میں زبردستی کوئی نہیں ہے. جس کو مسلمان بننا ہے بنے, جس کو اپنے مذہب میں رہنا ہے رہے, کوئی زبردستی نہیں. کیا بات ہے, تم نے ان کو فوج سے ایسا کر دیا. اسلام یہ نہیں سکھاتا, میرے نبی نے رحمت للعالمین ہے. اسی لیے مولانا علی میاں صاحب کہتے ہیں یہ نان مسلم تمہارے در پر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے, لیکن تمہارے برے اخلاق کو دیکھ کر یہ واپس تمہارے در سے واپس چلے جاتے ہیں اور اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں. ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آج امریکہ میں، کینیڈا میں، ساری یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہمارے مسلمان اسلام سے نکل رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں رہا اللہ ان کو لا رہا ہے اور ان کو نکال رہا ہے کہ تم نہیں کرو گے تو میں ایک ایسی قوم کو لاؤں گا جو مجھ سے محبت کرنے والی ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہو رہا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مالٹا کی جیل سے نکلے جب ممبئی پہنچے تو ممبئی سے جب علماء لے کر آئے تھے تو سب نے کہا نعرے تکبیر نہ لگاؤ بلکہ دو بات لے کر آیا ہوں. فرمایا ہر مسجد میں درس قرآن ہو، ہر مسجد میں قوم کو قرآن سمجھائے کہ قرآن ہے کیا. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے صحابہ کرام کو سمجھایا ہے. قرآن میں وہ باتیں ہیں کہ لوگ سمجھیں گے تو ان کا دل پگھل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے ہر گاؤں میں، ہر جگہ میں مکاتب قائم کر کے چھوٹے بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے. ان کے دل میں قرآن باقی ہوگا تو پھر یہ اسلام دل سے مٹنے والا نہیں ہے. یہ بات شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی اس وقت. تو سب سے پہلی بات یہاں پر جو ہے وہ ہے لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اے میرے نبی، آپ بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام ہے آپ ان کو دین کی طرف قرآن پڑھ کر سناؤ اور ان کو تبلیغ کرو. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ. یہ لوگ کیا کرتے تھے مکہ کے کافر؟ یہ رحمان کا انکار کرتے تھے. یہ کیا ہے رحمان کا انکار؟ رحمان تو ہے رحم سے. اللہ کہہ رہے ہیں تم کتنے بڑے مجرم ہو، کتنے بڑے گنہگار ہو، ساری زندگی مجھ سے شرک کیا ہے، لیکن میری طرف آ جاؤ میں تمہاری قدر کروں گا، رسپیکٹ کر کے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دوں گا. یہ رحمان. قرآن کریم میں اللہ نے بہت ساری جگہ پر اس کو بیان فرمایا، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ومن رحمان وزادهم نفورا. یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ابن جریر رحمت اللہ علیہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں، فرمایا صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لکھوایا شرائط تو سب سے پہلے کہا حضرت علی سے لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کافر نے کیا کہا؟ ہم تو رحمان و رحیم کو مانتے ہی نہیں ہیں، بس بسمک اللہم کہہ دو، بسمک اللہ کہہ دو، ہم رحمان رحیم کو مانتے نہیں ہیں، پھر یہاں کیوں لکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب لکھنا جانتے نہیں تھے. حضرت علی سے کہا وہ مٹا دو، اس کو مٹا دو. فرمایا نہیں، کیسے مٹائے اللہ کا نام، ہم تو حق پر ہیں. کہا مجھے بتاؤ کدھر ہے؟ کہا یہ ہے. اللہ کے حبیب نے خود مٹا دیا رحمان کو. ابن جریر نے فرمایا عجیب بات، فرمایا ایک جگہ پر ابو جہل نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان فرما رہے ہیں، تو ابو جہل نے کہا دیکھو اس کو، آج تک تو اللہ ایک خدا کو پکارتا ہے، اب دو خدا کو پکارتا ہے، ایک اللہ ایک رحمان. حالانکہ جس ذات کا نام اللہ ہے اسی ذات کا نام رحمان ہے، اور اس کی کتنی صفات ہیں. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما ترعو فلہ الاسماء الحسنا، ساری صفات ہیں. اسی لیے وہ کہتے تھے یہ رحمان اللہ نہیں ہے، یہ تو اہل یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہے، اس کا نام ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ایک جگہ پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع القرآن میں نقل فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اس جدو الرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، تو انہوں نے کہا رحمان ہمارا کوئی خدا نہیں، ہم رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، تو کوئی اور ہے، ہم تو اللہ کو کریں گے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یکفون علینا، وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہمارے ناموں کے ساتھ، اللہ کے جو نام ہے، آیات سے مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ کے نام ہے، اس نام کے اندر میں الحاد کرنا، الحاد کا کیا معنی ہے؟ غلط اس کا مطلب بیان کرنا۔ ارے پرویزی نے بیان کیا کہ لفظ اللہ کا معنی اللہ نہیں، اللہ کا معنی ہے قانون، رول، ریگولیشن، حالانکہ اللہ کا معنی اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ اللہ کرے گا تو اللہ کی ذات اس کے اندر میں اس کے نام کی برکت کو رکھ دے گا۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا، شاہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ، شاہ ابو الحسن فرماتے ہیں عجیب کہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے اللہ کا یہ مطلب ہے، اللہ کی یہ فضیلت ہے، اللہ کا یہ معنی ہے، سمجھا رہے تھے تو ایک حکیم کھڑا ہو گیا، بولی جیسا، اس نے کہا ایک اللہ کا نام اور اتنے فضائل ہزاروں؟ فرمایا ایک ہر تو چھے دانی، کیا کہا؟ ایک ہر تو چھے دانی، ایک گھڑا تجھے کیا پتا ہے کہ لفظ اللہ میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے حکیم کو سارے مجمع میں گدھا کہہ دیا، تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا اور اس کا پورا چہرہ ایک دم رید ہو گیا، لال ہو گیا۔ اس کے بعد چالو بیان کے بعد پھر حضرت نے کہا، شاہ ابو الحسن صاحب نے، کیا بات ہے حکیم صاحب، چہرہ بہت لال ہو گیا ہے؟ کہا آپ نے بڑے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا، کہا کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو اپنا چہرہ بتاؤ، تم کو میں نے ایک بار گدھا کہا تو تمہارے چہرے میں اتنا کلر بدل گیا کہ لال ہو گئے، انار جیسے ہو گئے۔ وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا نام میں اگر ہزار بار لوں گا تو کیا میرا دل، میرا چہرہ نہیں بدلے گا؟ یہ بات سمجھے، تب جا کر اس کو سمجھ میں آیا کہ لفظ اللہ تو اس ذات کا نام ہے جس کو مجھے، جس نے مجھے، آپ کو، ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ تو الحاد یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ فرمایا قل ادعوا اللہ، یہاں پر وہم یکفرون بالرحمن، وہ لفظ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ میرا اللہ کیا جواب دے رہا ہے، قل، انہیں بتا دو رحمان کوئی خدا اور نہیں ہے، وہی جو اللہ ہے اسی کا نام کیا ہے؟ رحمان ہے، اسی کا نام رحیم ہے، اسی کا نام الملک ہے، اسی کا نام قدوس ہے، اسی کے سارے نام ہیں۔ ہو ربی لا الہ الا ہو، وہی رب ہے میرا، کیا کہا؟ یوں نہیں کہا ہوا رحمان یا ہوا رحیم یا ہوا قدوس، وہ میرا پالنے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رب کس کو کہتے ہیں؟ جو بچپن سے لے کر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک پالنے والی ذات ہو اس کو رب کہتے ہیں، وہی میرا پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلے زمانے میں لوگ دین کا کام کرتے تھے، تبلیغ کا کام کر کر بھروسہ کس پر کرتے تھے؟ اللہ پر۔ اور آج کیا کہتے ہیں؟ فلاں جگہ پر ہماری جماعت گئی تو ہم سے اتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تیرے 40 دن 4 مہینے کے لیے ہم جماعت میں نکلے ہیں، اللہ ہم نے دین کا کام کیا ہے، جہاں جہاں ہم نے دعوت و تبلیغ کیا ہے، اللہ اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے اس پورے شہر کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ ہم تو ہے ہی کمزور ہے، لیکن تو اگر ہدایت دے دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ دعائیں کرنی ہے، یہ اصل ہے۔ مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ، دیکھو بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ منگیر کہاں پر ہے پتا ہے؟ بہار میں، بہار میں، منگیر بہار میں۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ اٹھا کس کا؟ غلام احمد قادیانی کا۔ اور ان لوگوں کا مشن کیا تھا؟ کہ سارے بہار کو قادیانی بنا دیا جائے۔ سب نبی مانے کس کو؟ غلام احمد کو۔ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے، ان کو آخری نبی مانے۔ اب مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ رات میں سوئے، رات میں سوئے، ان کے پاس جو بھی آدمی مرید بننے آتا تھا تو حضرت کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے رسالے بناتے تھے، چھوٹے چھوٹے رسالے کہ نبی کون ہے اور جھوٹا نبی کون ہے، بس اسی کو موضوع بناتے تھے، پورا 5 پیج کا 10 پیج کا۔ جو بھی مرید بنتا تھا اس کو کہتے تھے تیرا سب سے بڑا ذکر یہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، تیرا سب سے بڑا ذکر، تو اس رسالے کو پر، یہ 15-20 رسالے لے جا اور لوگوں میں تقسیم کر، یا اس کو چھپوا کر تو آگے بڑھا دے، جو چھپوا دے اتنے پیسے سے اور لوگوں میں تقسیم کر، یہ کر، یہ کر، یہ کر، بس یہی صبح شام صبح شام ان کا وظیفہ ہو گیا کہ رسالے چھپواتے تھے ہر گھر میں، ہر گھر میں، کہ جس کے گھر میں لوگ صبح اٹھے تو سب سے پہلے ان کی نگاہ رسالے پر پڑے، دو چار لائن بھی پڑھ لے تو ان کو پتا ہے کہ آخری نبی کون ہے، جھوٹا نبی کون ہے، مسیلم القذاب کون ہے، مسیلم الپنجاب کون ہے، اور سچا نبی کون ہے، بس اللہ اکبر. مولانا سے پوچھا کسی نے، حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں رات میں سویا تو میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور میرے نبی نے مجھے کہا غصے میں، محمد علی تو بیٹھے بیٹھے اپنا ذکر کرتا رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے اپنا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ میری نبوت کی چادر کو کھینچ، کتے کیا کرا، کتے میری نبوت کی چادر کو کھینچ رہے ہیں اور تو بیٹھا ہوا ہے. حضرت کہہ رہے ہیں میری آنکھ کھلی، میں گھبرایا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ سارے بہار میں اب تو ہوا چل رہی ہے کہ قادیانی بن جائے، ان کو نبی مانے، ان کو نبی، بس یہی میرا خواب تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ کونا چھوڑا اور شروع کر دیا چھپوانا، لکھنا، کتابچے کتابچے کتابچے، سارے بہار میں الحمدللہ لوگوں کو میں نے قادیانی سے بچا لیا. یہ محنت تھی پہلے زمانے میں. اللہ نے تو فرمایا کہ تم کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے، ابھی عبادت کرتے تھے، عبادت کرنے کے بعد کہنے لگے اللہ ہمیں تھوڑی ضرورت بھی، کھانے کی کھا لو، کھا کر کے پھر میری عبادت کرو، پینے کی پی لو پھر میری عبادت کرو، خواہشات کی جاؤ شادی کر لو، ضرورت پوری کر کے پھر میری عبادت میں لگو، نماز میں لگو، عبادتوں میں لگو، میرے کام کو آگے بڑھاؤ. یہ وہ زمانہ تھا. اب زمانہ کیا ہے اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں کہ ہم اسکول میں جائیں اور امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں ایگزام پیپر لکھنے کے لیے. ابھی تو ایسے ایگزام پیپر دے دیا، ساتھ ہاتھ میں لے لیا، تھوڑا مشکل ہے، بیٹھ گئے، آپ نے کہا اور ٹیچر سے کہا بھی میں تھوڑا ٹوائلٹ جاتا ہوں، واش روم جاتا ہوں، بائے ٹوائلٹ جا رہا ہوں. اس نے اپنا وہاں ایگزام پیپر رکھا، ٹوائلٹ میں جا کر بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، ایگزام بھی ختم ہو گیا، آیا ہی نہیں. آپ اندازہ لگاؤ اس کی کیا حالت ہوگی، کیا وہ پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہماری حالت یہ ہے، ضرورت جس کی تھی اس کو چھوڑ دیا اور غیر ضرورت کو اپنی ضرورت بنا لی ہے. دنیا میں ایسے مشغول ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا. ان لوگوں کا قانون کیا تھا؟ قل ہو ربی لا الہ الا ہو، یہ جا کر دین کو پھیلاتے تھے. علیہ توکلت، پھر اللہ پر میرا بھروسہ ہے. وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے کہ دنیا میں تم نے کتنا میرا کام کیا ہے، جا کر اللہ کو بتانا ہے. اس لیے وقت زیادہ ہوا، خیر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اس آیت پر، آیت نمبر 30 پر. تو اس آیت میں تو اور بھی بہت لمبا مضمون ہے، اگر میں کھولتا جاؤں تو آج کل کے حالات کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا، ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے، جبکہ میرے نبی کا قانون رہا، ان پر فرض تھا کہ لوگوں کو قرآن سمجھائیں. لتتلو علیہم، جو اوحینا الیک، جو ہم نے آپ پر اتارا ہے، کیا اتارا تھا؟ قرآن تھا، اس کی تبلیغ ہے. سب سے بڑی تبلیغ یہ ہے کہ قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قبول فرمائے. آپ لوگ آتے ہیں درس قرآن میں، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو چنا ہے درس قرآن کے لیے. توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما. اے اللہ تو بہت ہی رحیم ہے، تو بہت ہی کریم ہے، اللہ ہم پر رحم فرما دے. اللہ اے اللہ، رات کے اندھیرے، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں گناہ بہت کیے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم پیش کر کے ہماری مغفرت کی ریکویسٹ کر سکے. اللہ تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں جو تو نے اپنے پیارے حبیب پر اتارا ہے، یہ سب سے بڑا تیرے نبی کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی زبان میں اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں. اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی, ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما دے. اللہ اس کی برکت سے ہمیں ہدایت نصیب فرما, قرآن ہمیں سمجھا دے اللہ, اور اس پر چلنے والوں میں سے بنا دے اللہ. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری اولادوں کو نیک بنا دے, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا. اس قرآن کی برکت سے اللہ ہماری رکاوٹوں, پریشانیوں, بیماریوں کو دور فرمانا. جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے, پہنچائی جا رہی ہے, پہنچانے والوں کو اور سننے والوں کو جو بھی ہے سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما, سب کو قبول فرما. اللہ قرآن کا ادب سب کو نصیب فرما, قرآن پر محنت کی سب کو توفیق نصیب فرما, درس قرآن میں آنے کی اور آ کر آدھ پون گھنٹہ تیرے قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے, ہمیں قبول فرما لے. زندگی جب تک باقی رہے قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما, اور جب موت آئے تو قرآن کی محبت میں موت نصیب فرما, قرآن سمجھتے سمجھاتے ہوئے موت نصیب فرما, قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوئے موت نصیب فرما, قرآن سمجھتے سمجھاتے ہوئے موت نصیب فرما. اے اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما, سننے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس کی آوازیں قرآن کی جو ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے ہماری قبروں میں بھی گونجا دینا. اے اللہ عذاب کو ہٹا دینا, پریشانیوں کو دور کر دینا. اے اللہ اس میں دیکھو کتنے بوڑھے بھی ہیں, دور سے آتے ہیں, سب کے آنے کو قبول فرما, سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, اور لوگوں کو بھی اس درس میں آنے کی توفیق نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ لوگوں کو ستانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمان غیر مسلمان سب کو تکلیف دینے سے ہماری حفاظت فرما. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. اللہ ہمیں ان نیک مسلمانوں میں سے بنا دے. اے اللہ ہم تکالیف دینے والوں میں سے نہ بنا, اچھے اخلاق والوں میں سے بنا دے, حسن خلق کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہ جس ملک میں ہم رہ رہے اس ملک کے قانون کی پابندگی ہمیں نصیب فرما, اس ملک کے قانون پر چلنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما, ان کے خلاف کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, اے اللہ جس ملک میں رہ رہے اس ملک والے بڑے اچھے ہیں, جنہوں نے ہم پر بڑے احسانات کیے ہیں, اے اللہ تو ان پر سب سے بڑا احسان کر دے کہ ان کو بھی جنتی بنا دے. اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ان سب کو جنتی بنا دے. اللہ تیرے قرآن کی مجلس میں ہم سارے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, تیرا نبی, تیرا نبی سبھی کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے. اللہ اللہ اس قرآن کی برکت سے اے اللہ سبھی کو اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والوں میں سے بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک.